أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کی صفت الخبیر کا مضمون آج کے خطبے سے شروع ہو رہا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہی مضمون جاری رہے گا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے میں صفت الخبیر سے متعلق قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد عربی زبان کی مختلف ڈکشنریوں سے لفظ خبیر کے معنی بیان کروں گا۔ ضمن آپ کو یہ بھی بتا دوں صفت خبیر قرآن کریم میں 40 مرتبہ واقعہ ہوئی ہے، سورہ نساء۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا وتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبير۔ ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرو، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف، امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی بہتر نگہبان ہے۔ بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو، اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو صحیح کر گئے تو یقیناً اللہ تم کچھ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر جلالی شان کے ساتھ غالب ہے، وہ صاحب حکمت اور ہمیشہ باخبر ہے۔ تیسری آیت سورہ انعام سے لی گئی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هو الحکیم الخبیر۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہتا ہے ہو جا وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے، اس کا قول سچا ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے اور صاحب حکمت اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔ کن فیکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوراً ہو جاتا ہے، چنانچہ دیکھیے ساری کائنات سے پہلے، پیدائش سے پہلے خدا تعالیٰ نے لفظ کن کہا، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ اچانک کائنات وجود میں آ گئی، بلکہ وہ ہونا شروع ہو گئی اور بالآخر مکمل ہو کر رہی۔ چوتھی آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وهو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خبیر کی لغت کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ مفسرین نے اس کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ وہ لوگ جو تجربے میں ماہر ہوں کسی ان کو بھی خبیر کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کو گہرائی سے جانتا ہے، جیسے کہتے ہیں خبیر بشون سیاسہ، یعنی سیاسی معاملات میں ملک کا بادشاہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں خبیر فی ہنسا دل بنائے، یعنی وہ تعمیراتی انجینئرنگ کا ماہر ہے. حاکم کو اصطلاحاً خبیر کہتے ہیں، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف فیصلوں کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے. الخبیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس کا مطلب ہے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ سب کو جانتا ہے. امام راغب المفردات میں تحریر فرماتے ہیں، خبر خبر سے مراد اشیاء معلومہ کا خبر کے لحاظ سے علم ہونا اور معروف چیزوں کا علمی طور پر جاننا. یہ مشکل تحریر ہے، اس کو تفصیل سے بیان کروں پھر لوگ میں شکوا کرتے ہیں کہ خطبہ لمبا ہو گیا، مگر مجبوری ہے. یہ مغلوں کی باتیں ہیں جو عام فہم نہیں ہیں، سمجھانی پڑتی ہیں. خبر سے مراد اشیاء معلومہ کا خبر کے لحاظ سے علم ہونا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا علم ہے ظاہر طور پر، ان کا علم جو ہے اس کو بھی خبر کہتے ہیں. اور گہرے طور پر کسی چیز کا علم ہونا، اس کی کلیت کا علم ہونا، اس کو بھی خبر کہتے ہیں، اور یہ زیادہ گہری خبر ہے. اور خدا تعالیٰ اس لحاظ سے خبیر ہے، ہر چیز کو اس کی گہرائی سے بھی جانتا ہے. الخبرہ تو باطنی امور کی خبر کو کہتے ہیں، میں بیان بھی کر چکا ہوں، ارشاد الہی ہے واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی باطنی حالتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. خبیر مخبر کے معنی میں بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کیا کرتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خبیرون بما تعملون، بدیوں سے رکنے کے لیے اس آیت کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے، ہمارے ہر کام سے باخبر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر زمانے میں نئے معارف اور اسرار ظاہر ہوتے رہتے ہیں، فلسفی اپنے رنگ میں، طبیب اپنے مذاق پر، صوفی اپنے طرز پر بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ تصویر بھی حکیم و خبیر خدا نے رکھی ہے. حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم مطلوب ہو وہ کامل طور پر ہو، اور پھر عمل بھی کامل ہو، ایسا کہ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے محل وقوع پر رکھا جا سکے. ہر چیز کا علم اپنی جگہ پر ہے، اور یہ کہ اس کو کہاں بیان کرنا ہے اور کس جگہ رکھنا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو قرآن کریم نے جو خبیر کا لفظ آیا ہے ان دونوں معنوں پر حاوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ بات کہاں کہنی ہے اور کب کہنی ہے. وضع الشائع فی محلہ ہی، اور خبیر مبالغہ کا صیغہ ہے. خبیر سے مبالغہ کا صیغہ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جانتا ہے. خبیر ایسے علم کو کہتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف جب کہتے ہیں خبیر، کہ اس سے اس کے علم کے احاطے سے کوئی چیز بھی باہر نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو کتاب مجید یا خاتم الکتب بھی ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کا زمانہ قیامت تک دراز ہے. وہ خوب جانتا تھا کہ کس طرح پر یہ تعلیمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، چنانچہ اسی کے مطابق تفاصیل کی ہیں، پھر اس کا سلسلہ جاری رکھا کہ وہ مجدد و مصلح احیاء دین کے لیے آتے ہیں جو خود مفصل آتے ہیں. آج سے 1400 سال قبل نزول قرآن کے زمانے میں ہمارے خبیر خدا نے آئندہ زمانے میں ہونے والی ایجادات کا اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. لیکن آج کے زمانے میں وہ خبریں حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو نہ صرف ہمیں ان خبروں کو سمجھنے کی توفیق مل رہی ہے بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کے مقام اور مرتبے کی عظمت بھی روشن ہوتی جا رہی ہے. اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ماضی کی خبر جس کے آنگز کے زمانے میں کسی کو خبر نہیں تھی, اور پھر ماضی کے حوالے سے مستقبل کی خبر. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق میں بتاتا ہوں. وَحَمَلْنَا عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اسے یعنی نوح کو ہم نے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی, اس کی جزا کے طور پر جس کا انکار کیا گیا تھا, اور یقیناً ہم نے اس کو ایک بڑے نشان کے طور پر چھوڑا. بس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ان آیات میں حضرت نوح کی کشتی کا جو ذکر ہے وہ آئندہ زمانے میں بطور نشان ظاہر ہونے والی چیز ہے. مختلف لوگوں نے, مختلف سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں. بعض جولی پہاڑ کہتے ہیں کہ جولی پہاڑ پر وہ کشتی آ کر گئی تھی جا کے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں اور ہے. میں نے اس سلسلے میں بہت تحقیق کروائی ہے, اور جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے, حضرت نوح کی کشتی محفوظ ضرور ہے مگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں, وہ غالباً بحر اسود کی گہرائی میں کہیں پڑی ہوئی ہے. بحر اسود ہے جس میں جو بھاری ہوتا ہے پانی, ہاں بحر مردار. بحر مردار میں پانی اتنا گاڑھا ہے کہ اس کی تہ میں جو چیز بیٹھ جائے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جاتی ہے. بس اس کشتی کا جہاں تک میری تحقیق کروانے کا تعلق ہے, میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہ بحر مردار میں سے کسی وقت نکالی جائے گی. میری طرف سے مقرر رہے بعض احمدی سائنسدان مسلسل تحقیق کر رہے ہیں. اب فرعون کی لاش باقی رکھے جانے کی خبر. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. بس آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات بخشیں گے. فرعون سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے. حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً ہمارے نشانات سے غافل ہیں. یہ آیت کریمہ بھی ثابت کرتی ہے کہ قرآن کریم عالم الغیب کی طرف سے نازل ہوا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو فرعون کی لاش کا کوئی اشارہ بھی نہیں تھا. فی زمانہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر آنے والے فرعون کی لاش کو آثار قدیمہ والوں نے تلاش کر لیا ہے. اس لاش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون غرق ہونے کے باوجود مرنے سے پہلے ہی نکال لیا گیا تھا, یعنی غرق تو ہوا لیکن ابھی سانس جاری تھا, ابھی سانس پوری طرح ڈوبا نہیں تھا کہ وہ اس کا جسم نکال لیا گیا. اور اس کے بعد تقریباً 60 سال تک یہ معذور حالت میں بستر پر لیٹا رہا. یہ دیکھیے آئن ولسن کی کتاب ایکسوڈس اینگما 1985. اب فرعون کے متعلق تو رسول اللہ کے زمانے میں اہل عرب کو وہم گمان بھی نہیں تھا کہ اس کی لاش کہیں مل جائے گی. لاش کیا, اس کا کوئی وجود ایسا تھا جو ڈوب گیا اور پھر نکال لیا گیا؟ تو خدا تعالیٰ نے آن حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں خبر دے دی. هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج فجعل بينهما برزخ وحجر مهجورا. وہی ہے جو دو سمندروں کو ملا دے گا. یہ بہت میٹھا اور وہ سخت کھارا اور کڑوا ہے. ان دونوں کے درمیان سرزد ایک روح کو جدائی ڈالی گئی ہے جو پاٹی نہیں جا سکتی. اب یہ دو سمندر ملانے کا جو تصور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عرب کو نہیں تھا, بڑے سے بڑے عالم کو بھی یہ تصور نہیں تھا کہ دو ایسے بھی سمندر ہیں جو الگ الگ ہیں, ان کے درمیان ایک ایسی روک ہے جو بظاہر پاٹی نہیں جا سکتی, لیکن خدا تعالیٰ ایک دن ان کو اکٹھا ملا دے گا. اب دیکھیے پیشگوئی کس شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے. بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کا ذکر ہے. بحر الکاہل نسبتاً میٹھے پانی کا سمندر ہے اور بحر اوقیانوس کڑوے پانی کا. ان دونوں سمندروں کا 40 میل لمبی نہر پیناما کے ذریعے ملا دیا گیا ہے. ان دونوں سمندروں کو 40 میل لمبی نہر پیناما کے ذریعے ملا دیا گیا ہے کیونکہ امریکہ نے 1904 سے لے کر 1914 کے عرصے میں بنائی. ان دونوں سمندروں کو ملانے کی ایک کوشش اس سے پہلے 1881 سے لے کر 1889 تک کی گئی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی. اب سورہ رحمان کی ایک آیت ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. وہ دو سمندروں کو ملا دے گا. اب وہ پہلے دو سمندر اور تھے, یہ دو سمندر اور ہیں. اب نہر سویز کی بات ہو رہی ہے. وہ دو سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے ملیں گے, لہر در لہر جب وہ ملائے جائیں گے تو ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے چلیں گے. ان کے درمیان ایک روک ہے, وہ اس سے فی الحال تجاوز نہیں کر سکتے. بس اے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کس کے اس نعمت کا انکار کرتے ہو. ان آیات میں دو سمندروں کا ذکر ہے. جن دو سمندروں کا ذکر ہے ان میں لولو اور مرجان یعنی موتی اور مونگے دونوں نکلتے ہیں, اور جس دونوں کو آپس میں ملایا گیا ہے یل تقیان میں مستقبل میں ان کا ملنا مراد ہے. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے دو سمندروں کا لوگوں کو علم ہی نہیں تھا, کیونکہ آپس میں ملنے کی پیشگوئی تو بہت دور کی بات تھی. یہاں بحر عامر اور بحر روم مراد ہیں جن کو نہر سویز کے ذریعے ملایا گیا ہے. 1854 میں 54 سے 1859 تک کے عرصے میں فرانس اور مصر کے مشترکہ خرچ سے ایک فرانسیسی انجینئر کی نگرانی میں یہ نہر تعمیر کی گئی تھی. اس کی لمبائی 101 میل ہے. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مشرقوں کا کوئی سوال نہیں تھا. ایک مشرق تھی اور ایک مغرب تھی. اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب المشرقین اور رب المغربین, دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب. اس آیت کریمہ میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر ہے, حالانکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان کو صرف ایک مشرق اور ایک مغرب کا علم تھا. اس چھوٹی سی آیت میں آئندہ زمانے کی یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہاں اس زمانے میں مشرقیں بھی زیادہ دریافت ہو جائیں گی اور مغربیں بھی. آسمان سے آگ کی بارش. یرسل علیکم شوازم من نار و نحاس فلا تنتصران, تم دونوں پر آگ کے شعلے بسائے جائیں گے اور ایک طرح کا دھواں بھی, اس تم دونوں بدلہ نہ لے سکو گے. خلان نور سائنسدان راکٹوں میں بیٹھ کر جب آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر اسی طرح شعلے لپکتے ہیں, اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے ان راکٹوں سے باہر کی فضا میں ایک سیکنڈ بھی سانس لے سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشگوئی جو تھی حضرت کے زمانے میں بعید از قیاس تھی وہ پوری ہو چکی ہے. اب ایٹم بم اور دوسرے تباہ کن ہتھیاروں کی خبر. ما دراک ما الحطمہ, نارالله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في أمد ممددة. اور تجھے کیا چیز بتائے کہ حتمہ کیا کہتے کس چیز کو کہتے ہیں؟ حتمہ سے مراد ہے ایٹم، اور ایٹم اور حتم کا لفظ ملتے ہیں. حتمہ کا ایک معنی تو جو اصل معنی ہے عربی میں وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے. چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں آگ بھڑکائی گئی ہے. اب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ چھوٹے سے ذرے کے اندر ایک آگ بھڑکائی گئی ہے. اب ایسی آگ ہے جو دلوں پر لپٹے گی، یقیناً وہ ان کے خلاف بند رکھی گئی ہے ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر لمبے کیے گئے ہیں. اب سائنسدان خوب جانتے ہیں اچھی طرح کہ ایٹم پھٹنے سے پہلے عمودی شکل میں لمبا ہو جاتا ہے کھینچ کر، اور اس کے بعد پھر جب وہ پھٹتا ہے پھر وہ تباہی ہوتی ہے. اور اس کی آگ جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے نہیں مارتی لوگوں کو، بلکہ اس کی جو شعائیں ہیں ریڈیائی شعائیں وہ گرمی کی شعاؤں سے پہلے جا کے دلوں کو چل جاتی ہیں. اور بالکل یہی بات قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے کہ بدنوں کو جھلسنے سے پہلے اس کی جو ریڈیائی طاقت ہے وہ دلوں کو بند کر دے گی. یہ تفسیر ہے سائنسدانوں نے جو لکھی ہے کس طرح ایٹم بھٹتا ہے، بین ہی قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق رشتہ کھینچا گیا ہے. ریڈیائی لہروں کے ذریعے جو دنیا میں اب تک بہت بڑی تباہی آ چکی ہے ان میں ایک مثال ہیروشیما اور ناگاساکی کی ہے. میں نے بھی جا کے وہاں دیکھا ہے. ابھی تک بھی لوگ ایٹمی توانائی سے تباہ ہوئے ہوئے موجود تھے. یہ دونوں شہر بالکل تباہ ہو چکے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے، اور وہ سارے کے سارے ایٹمی توانائی کے اثر سے، اس کی جو قوت ہے ریڈیائی اس سے مرے ہیں، جلنے سے نہیں مرے. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو صفت خبیر ظاہر ہوئی ہے جس شان سے، اس کی مثال مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے جو حضرت عبادہ بن ثابت کی بیوی تھی. وہ آپ کو کھانا پیش کیا کرتی تھی. ایک دن آپ ان کے گھر گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا، پھر آپ کا سر کہلانے لگی. اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. حضرت عمر حرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے سمندر کا سفر کر رہے تھے، اور وہ بادشاہوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے. یہ سن کر حضرت عمر حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرض کی، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. آپ نے دعا کی اور پھر سر رکھ کر سو گئے. اور پھر آپ مسکراتے اٹھے. حضرت عمر حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پھر کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے کچھ غازی پیش کیے گئے، جیسا کہ آپ نے پہلی دفعہ فرمایا تھا. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرض کی، یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. آپ نے فرمایا کہ تو کئے لوگوں میں سے ہے. پھر حضرت عمر حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر معاویہ کے زمانے میں سمندری سفر پر روانہ ہوئی، امیر معاویہ کے زمانے میں، اور جب بندرگاہ سے سواری پر بیٹھ کر نکلیں تو ان کی وفات ہو گئی. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم شہیدوں میں شامل نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی وفات آپ کی ہو گئی. حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا ایک حصہ اپنے پاس جمع کیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے نکلنے کا اعلان فرمایا تو حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں کہ مریضوں کی دیکھ بھال کر سکوں, شاید مجھے بھی شہادت نصیب ہو. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے شہادت مقرر کر رکھی ہے اور آپ ان کو شہیدہ کے نام سے پکارا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو باجماعت نماز پڑھایا کریں. بس حضرت ام ورقہ کے پاس ایک مؤذن بھی تھا جو اذان دیتا تھا اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھیں. اب عورتیں گھر کے اندر تو اذان دے سکتی ہیں, میں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک مؤذن بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے ایک لونڈی اور غلام نے ان کو شہید کر دیا اور دونوں بھاگ گئے. جب حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ حضرت عمر ورقہ کو ان کی لونڈی اور غلام شہید کر کے بھاگ گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ وہ شہیدہ ہوگی. پھر قتل کرنے والوں کو پکڑ کے لایا گیا اور یہ پہلا واقعہ ہے جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو صلیب دی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے ایک شخص کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہا کہ یہ اصحاب النار میں سے ہے. جب جنگ ہوئی تو بڑی دلیری سے لڑا اور بہت زخم کھائے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے وہ تو بڑی بہادری سے لڑا ہے, آپ فرما رہے تھے اہل نار میں سے ہے. ایک اور شخص کو بھی آپ کی بات پر شک گزرا, وہ پہنچا وہاں جہاں وہ زخمی ہوا پڑا تھا اور اس نے درد کی شدت سے گھبرا کر اسی وہیں اپنے ہاتھ سے خودکشی کر لی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہوئی, وہ اہل نار میں سے تھا. سات ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے, جن میں سے ایک خط کسریٰ شاہ ایران کے نام کا تھا. اس خط کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ابن سعد نے وفات میں اور طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے. ابن سعد اور طبری لکھتے ہیں کہ جب کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اسی طرح کسریٰ کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. دوسری طرف کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر کو لکھا کہ حجاز میں ظاہر ہونے والا شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پکڑ کر لانے کے لیے دو جنگجو آدمی بھیجواؤ. اس پر یمن کے گورنر بازان نے یہ خط لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو آدمی روانہ کر دیے. جب وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے خط دیکھا اور تبسم فرمایا, پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی جس سے وہ گھبرا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کل تک نہیں ٹھہرو, میں کل اس کا جواب دوں گا. پھر دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا. یہ کیسی خبر تھی جو خدا تعالیٰ کے جواب کون دے سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر. جب وہ واپس گئے تو بیان کرتے ہیں کہ یمن سے واپس آنے والے ایک شخص نے پھر اطلاع دی کہ رات کو ہمارا کسریٰ قتل ہو گیا, اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے. یہ جب باتیں یمن کے گورنر کو پہنچی تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ باتیں تو عام انسان نہیں کر سکتا, یہ یقیناً کسی نبی کی باتیں ہیں. اور یہ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بازان کو شیر رہ کسرا کے بیٹے کا خط پہنچا جس میں اس نے کسرا کے قتل کی خبر دی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے کسرا کے روح کو مقبول کر دیا تھا. اس خط کے پہنچتے ہی بازان سمیت یمن میں مقیم سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا. اب دیکھیے حضرت وسیم عدل اسلات وسلام کی بات پیش ربیاں جو یقیناً باخبر علیم خدا کی طرف سے دی گئی تھی, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ پوری طرح اسی طرح پوری ہو جاتی. ایک زمانے میں سلطنت برطانیہ کے مقابلے پر روس کی سلطنت کو بہت بڑی عظمت حاصل تھی, یہاں تک کہ وہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا کے ایک حصے پر روس کی حکومت ہے. اس زمانے میں زار روس کا اتنا غلبہ تھا کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زار روس بحالت زار پایا جائے گا, اس کی حالت غیر ہو جائے گی. چانچہ حضرت وسیم عدل علیہ السلام کو اعلان ہوا زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار. یہ پیشگوئی حضرت وسیم عدل علیہ السلام نے 1905 میں کی تھی. اس کے مطابق انقلاب روس میں زار روس کے خاندان کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز اور دردناک سلوک ہوا. پہلے وہ بادشاہی سے دستبردار ہوا, پھر قید میں اذیت ناک زندگی گزاری اور 16 جولائی 1918 کو خاندان کے جملہ افراد کے ساتھ اسے قتل کر دیا گیا. اس کے قتل کے واقعات بڑے دردناک ہیں. اس کی بیوی کے ساتھ وہاں کے سپاہیوں نے درفیلی کی اس کی آنکھوں کے سامنے, اس کا کوئی بس نہیں چلا اور بہت ہی دردناک حالت میں مارا گیا. دنیا کے اخباروں نے عملاً اسی وسیم عدل اسلات وسلام کے شعر کا الہامی شعر کا ترجمہ کیا کہ زار کی حالت زار. سب دنیا کے اخباروں نے یہی خبر شائع کی. اب حضرت اب مولوی عبد الرحمٰن صاحب شہید اور حضرت صاحبزادہ عبد الطیف صاحب شہید قابل کی شہادت کی خبر. 1883 میں حضرت وسیم عدل اسلات وسلام کو خبر دی گئی شاطان تجبہان وہ کل من علیہ فان, دو بکریاں ذبح کی جائیں گی اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے بچ جائے. اس خبر کے مطابق حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صاحبزادہ عبد الطیف صاحب شہید قابل کی شاگرد تھے, نہایت دردی سے وسط 1901 میں سرزمین قابل میں شہید کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے اس وقت کے امیر عبد الرحمٰن خان کی جو آپ کی شہادت کا باعث بنا تھا اس کو بھی اپنی پہلی تجلی سے پکڑ لیا. چنانچہ 10 ستمبر 1901 کو اس پر فالج کا حملہ ہوا اور تمام دنیاوی کوششوں کے باوجود اس میں بیٹھنے سے معذور ہو گیا اور بالآخر ایک ماہ بعد 3 اکتوبر 1901 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. حضرت صاحبزادہ عبد الرشید صاحب شہید کو 14 جولائی 1903 کو بروز منگل بڑے دردناک طریقے سے کابل میں شہید کیا گیا. حضرت وسیم عدل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کا تفصیل ذکر فرمایا ہے. عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں ایک ایسی اندھیری چلی ہے جس کا اس کے سے پہلے کابل کی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ زمانہ اندھیریوں کے چلنے کا ہے. وہ سرخ رنگ کی آندھی تھی اور بہت ہی خوفناک تھی. انگریزوں کا ایک نمائندہ اس زمانے میں وہاں موجود تھا, اس نے بھی لکھا ہے تفصیل سے کہ ایسی آندھی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں اس موسم میں آندھی چلا کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی کچھ وبا پھیل گئے, کچھ جراثیم تھے اس آندھی میں جس کی وجہ سے ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی اور سخت گرمی میں مئی جون میں تو ہیضہ نہیں پھیلا کرتا, وہ ہیضہ پھوٹ پڑا اور مسٹر زرداد نصر اللہ خان
کی بیوی اور نوجوان لڑکا بھی حیضے کا شکار ہو گئے. رسول اللہ خان وہی تھا جس نے حضرت صاحب صاحب شہید پر قتل فتوا جاری کیا تھا. اس کے متعلق آتا ہے, اس نے وہی انگریز جو نمائندہ تھا اس نے لکھا ہے کہ اس کی حالت پاگلوں کی طرح ہو چکی تھی. ایک کمرے سے دوسرے میں جاتا تھا, آواز دیتا تھا بیوی کو کہ تم کہاں ہو, اس کا کوئی بھی شام نہیں ملتا تھا. کس قدر کہیں پہ جلدی ہو جاتا ہے, ادھر سے نازل ہوئی ہے اور آج تک بھی یہ جاری ہے. زمین کابل اب بدلامتی ہو چکی ہے اور جس قسم کی تباہی پہلے آئی تھی وہ اتنی دیر پہلے گزر چکی ہے, وہ ابھی تک اس نے پیچھا نہیں چھوڑا. بالک غلام حسین صاحب ولد میاں کریم بخش صاحب ستنا روہتاس ضلع جیلم, اندازن 1891 میں بیعت کی. 1992 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضور کے حکم پر 1894 میں ہجرت کر کے قادیان آ گئے. حضور نے آپ کا نام 313 صحابہ کی فہرست میں آئین کمالات میں درج فرمایا ہے. آپ نان بھائی تھے اور لنگر خانے کا کام بھی خود سر انجام دیا کرتے تھے. وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب شام کی نماز پڑھ کر مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے اور بچے حضور کو دبایا کرتے تھے. میرا بچہ محمد حسین بھی دبا رہا تھا. حضرت عبدس کی آنکھیں بند تھیں. ایک اور لڑکا جلال یہ پٹی کا تھا اور مغل تھا, وہ بھی دبا رہا تھا. حضرت ام المومنین بھی پاس بیٹھے تھے. ایک دم حضرت صاحب نے آنکھ کھولی اور فرمایا, محمد حسین ڈپٹی کمشنر بنے گا. اب اتنا نام لگایا کرتا تھا لڑکے خانے میں. اس کے لڑکے کے متعلق حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا وہ ڈپٹی کمشنر بنے گا. اب یہ پیشگوئی دیکھیے کس شان کے ساتھ پوری ہوئی. پہلے تو محمد حسین نے میٹرک امتحان پاس اول نمبر اول پوزیشن میں پاس کر لیا. اس کے بعد محکمہ نہر میں پھر ڈپٹی کمشنر راول پنڈی کی دفتر میں ملازمت اختیار کر لی. کچھ عرصے بعد یہ نوکری چھوڑ کر روہتاس آ گئے. پھر انگلستان سے بیرسٹری پاس کر کے افریقہ میں پریکٹس شروع کی. وہاں بہت شہرت پائی. اس دوران نیروبی کے ڈپٹی کمشنر نے غالباً 4 ماہ کی رخصت لی. اس کی جگہ محمد حسین کو قائم مقام ڈپٹی کمشنر پر کر دیا گیا. دیکھیے کس زمانے کی بات ہے اور کس شان سے پوری ہوئی. ایک نانبائی کا لڑکا ڈپٹی کمشنر بن گیا. مرزا قدرت اللہ صاحب ساکن محلہ چابک سوارا لاہور نے بیان کیا کہ غالباً 1902 کا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صبح کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے. جب ہم اس گاؤں کے بیچ میں پہنچے جو نواں پنڈ کے نام سے مشہور ہے, تو خلیفہ رد الدین نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب نے اس مقام پر جہاں سے ریلوے لائن گزرے گی اپنے چھوٹے سے نشان ڈال دیا ہے. اب دیکھیے 1902 کا واقعہ ہے اور ریلوے بہت مدت کے بعد 1928 میں آئی ہے اور جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نشان ڈالا تھا میں نے ہی وہاں ریلوے کی پرچی بچھائی ہے. ریلوے کی بابا کا واقعہ یہ بھی ہے کہ 1928 میں میری پیدائش کے ایک دن بعد ریلوے آئی ہے. تو میں ہنسی نے کہا کرتا تھا کہ وہ مسافر جو پہلے پیدل آیا آخری مسافر قادیان وہ میں تھا. اس کے بعد پھر ریلوے شروع ہو گئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں ترقی کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور سے دلائل وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے اور ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا, بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور یہ ابتلا آئیں گے مگر خدا کے سب خدا سب روکیں درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا. اے سننے والوں, ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیشگوئیوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو, یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہو کر رہے گا. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ بچپن میں آپ بولتے نہیں تھے اور ان کے والد مرحوم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا مولانا جی کے حساب سے, کہا کہ میرا بچہ ہے بڑا اچھا لگتا ہے ہوشیار لیکن بولتا نہیں. انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں, ایسا بولے گا ساری دنیا سنے گا, ایسا بولے گا کہ ساری دنیا سنے گی. یہاں سے ڈاکٹر سلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی بات سب دنیا نے بھی سنی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ, رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوقوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر.